جمعرات 12 نومبر، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ برطانیہ سمیت 3 یورپی ملکوں میں شدت پسند گروہ کے خلاف کارروائی، 17 افراد گرفتار۔ اٹلی میں انسداد دہشت گردی کے وکیل نے گرفتاریوں کے بارے میں کہا،
il principale indagato è l'ideologo, il capo spirituale di questo gruppo terroristico
che ملزم کون ہیں؟ سنیے گا تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، ظہیر الدین بابر سے خبریں سنیے۔ یورپ کے کئی ممالک میں ایک جہادی نیٹ ورک کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا ہے، جو حکام کے مطابق یورپی شہریوں کو جہاد کے لیے شام اور عراق بھیجنے میں ملوث تھا۔ برطانیہ، ناروے اور اٹلی سمیت متعدد ملکوں میں ہونے والے کریک ڈاؤن کے دوران 16 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ ادھر شمالی عراق میں کرد فوج نے بڑی کارروائی کا آغاز کیا ہے، جس کا ہدف سنجار سے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کا قبضہ ختم کرانا ہے۔ شام کی سرحد پر اس عراقی شہر پر دولت اسلامیہ نے گزشتہ سال اگست میں قبضہ کیا تھا اور یزیدی اقلیت کا قتل عام کیا تھا۔ آج الصبح کرد فوجیوں نے گولہ باری کرتے ہوئے سنجار کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ اس کارروائی میں کرد فوج کو غیر ملکی اتحادیوں کی جانب سے فضائی مدد بھی مل رہی ہے۔ اقوام متحدہ اور عالمی بینک کی ایک رپورٹ میں پاکستان کا شمار ان ملکوں میں کیا گیا ہے جنہوں نے دوران زچگی خواتین کی اموات کے مسئلے میں اوسط سے بہتر کارکردگی دکھائی ہے۔ تفصیل کے ساتھ ثنا گلزار۔
اس رپورٹ میں دوران زچگی اموات کے مسئلے کے حل کے لیے 25 سالہ عالمی کارکردگی کا احاطہ کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 1990 سے 2015 تک پاکستان میں حمل کی پیچیدگیوں کے باعث خواتین کی اموات میں 75% کمی ہوئی ہے۔ مجموعی طور پر دنیا بھر میں ایسی اموات میں 50% کمی ہوئی۔ ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کے اس شعبے میں صرف 9 ملک اپنے اہداف حاصل کر سکے، جبکہ امریکہ کا شمار ایسے 13 ممالک میں کیا گیا ہے جہاں دوران زچگی خواتین کی اموات میں کمی کی بجائے اضافہ ہوا ہے۔
پاکستان میں کپاس کی کم پیداوار کے باعث یہ شعبہ بحران سے دوچار ہوا ہے۔ فصل کا تخمینہ لگانے والے وفاقی ادارے نے کہا ہے کہ تقریباً 50 لاکھ گانٹھوں کی قلت پوری کرنے کے لیے حکومت پاکستان کو کپاس کی درآمد پر کم سے کم $4 ارب خرچ کرنا پڑیں گے۔ حکام کا کہنا ہے کہ کپاس کا پیداواری بحران غیر متوقع بارشوں اور کسانوں کی طرف سے ناقص بیج کے استعمال کے باعث پیدا ہوا۔ پاکستان اور تاجکستان نے قیدیوں کے تبادلے سمیت باہمی تعاون کے بیشتر معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ یہ معاہدے تاجک صدر امام علی رحمان کی آمد پر طے ہوئے، جو اسلام آباد کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے پاکستانی وزیراعظم اور صدر سے ملاقاتیں کی ہیں۔ بھارت کے وزیراعظم نریندرا مودی 3 روزہ سرکاری دورے پر برطانیہ پہنچے ہیں۔ گزشتہ 9 برس میں کسی بھارتی وزیراعظم کا یہ پہلا دورہ برطانیہ ہے۔ وہاں وہ وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون اور ملکہ برطانیہ سے ملاقاتوں کے علاوہ پارلیمان سے بھی خطاب کریں گے۔ وزیراعظم مودی کی آمد سے پہلے درجنوں مصنفوں نے برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون کو خط لکھے ہیں کہ وہ بھارتی ہم منصب پر زور دیں کہ مصنفوں، فنکاروں اور دیگر اہم آوازوں کو بہتر تحفظ فراہم کیا جائے اور بھارت میں آزادی اظہار کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز نے غرب اردن کے ایک ہسپتال میں خفیہ آپریشن کے دوران ایک فلسطینی شخص کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ اسرائیلی اہلکار بھیس بدل کر ہسپتال پہنچے، جہاں وہ ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کرنا چاہتے تھے جس پر 2 ہفتے قبل ایک یہودی آباد کار پر خنجر سے حملہ کرنے کا شبہ تھا۔ یورپی یونین کے رکن ممالک کے سربراہوں نے افریقہ کے لیے 1.9 ارب ڈالر کے خصوصی فنڈ کی منظوری دی ہے، جو افریقی ملکوں سے یورپ میں ہونے والی ہجرت کو روکنے پر خرچ کیا جائے گا۔ فنڈ کی منظوری مالٹا میں ہونے والے ایک اجلاس میں دی گئی، جس میں یورپ اور افریقہ کے رہنما شریک ہوئے۔ ادھر سویڈن نے اعلان کیا ہے کہ وہ تارکین وطن کی آمد پر قابو پانے کے لیے سرحدوں پر عارضی پابندیاں عائد کر رہا ہے۔ سویڈن کے وزیر داخلہ آندرس اوگمین نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا جب پولیس نے خبردار کیا کہ آنے والے تارکین وطن سے ملک کی عمومی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ سویڈن میں نئی سرحدی پابندیوں کا اطلاق آج ہی سے ہو رہا ہے۔ یونان کے دارالحکومت ایتھنس میں پولیس اور احتجاجی مظاہرین کے درمیان تصادم ہوا ہے۔ یہ مظاہرین بچت کی حکومتی پالیسی کے خلاف ہڑتال کے دوران سڑکوں پر نکلے تھے۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا، جبکہ مظاہرین نے پولیس پر پیٹرول بم پھینکے۔ اور جنیوا میں ایک نیلامی کے دوران بلو مون نامی نیلا ہیرا 4.80 کروڑ ڈالر سے زائد رقم میں بکا ہے۔ کیا خاص بات ہے اس میں؟ سنیے تابندہ کوکب سے۔
بلو مون ڈائمنڈ کی نیلامی سوت بیز نامی نیلام گھر میں ہوئی. اس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ نیلے رنگ کی چمک، رنگ اور حیثیت کا کوئی مقابلہ نہیں. 12 کیرٹ کا یہ ہیرا ایک انگوٹھی میں جڑا ہوا ہے. بلو مون ڈائمنڈ گزشتہ سال جنوبی افریقہ سے ملا تھا اور کہا جاتا ہے کہ بوران نامی عنصر نے اس کے کرسٹل ڈھانچے میں غیر معمولی خوبصورتی پیدا کی. ہانگ کانگ کے ایک خریدار نے 48.4 ملین ڈالر میں بلو مون کی بولی جیتی. 2013 میں جنیوا ہی کی ایک نیلامی میں پنک سٹار نامی گلابی ہیرا 83 ملین ڈالر میں بکا تھا. ماہرین کا کہنا ہے کہ حالیہ مہینوں میں رنگین ہیروں کی مانگ بڑھی ہے، جس کے باعث ان کی قیمتیں ریکارڈ سطح پر پہنچ رہی ہیں.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. کیا پاکستان میں صوبہ سندھ کے سیاسی منظرنامے پر انتہا پسندی کی چھاپ گہری ہو رہی ہے؟ بھارتی وزیراعظم برطانیہ کے دورے پر لندن پہنچے ہیں اور پاکستان میں کپاس کا بحران کیوں پیدا ہوا؟ ان کے علاوہ دیگر موضوعات بھی سیربین میں شامل ہیں. پہلے اس خبر کی تفصیل کہ آج یورپ بھر میں پولیس نے مختلف ملکوں میں چھاپوں کے دوران 17 شدت پسندوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے. گرفتار کیے جانے والوں میں 16 کرد، عراقی کرد اور 1 کوسوو کا شہری شامل ہے. اٹلی کی پولیس کے مطابق مختلف ممالک بشمول اٹلی، برطانیہ اور ناروے میں جہادی نیٹورکس کے خاتمے کے لیے چھاپے مارے گئے. پولیس کا کہنا ہے کہ یہ گروہ جنگجوؤں کو عراق اور شام جانے میں ان کی مدد کرتے ہیں. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے عبداللہ فاروقی سے.
یورپ کے مختلف ممالک میں پولیس نے ایک جہادی نیٹورک کے خلاف کارروائیاں کی ہیں اور 17 لوگوں کو حراست میں لیا ہے. ابتدائی اطلاعات کے مطابق یورپی ممالک کی پولیس کا کہنا ہے کہ اٹلی میں 6، برطانیہ میں 4 اور ناروے سے 3 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ اس کو شک ہے کہ حراست میں لیے گئے افراد شام اور عراق سے واپس آئے ہیں. اٹلی کے انسداد مافیا اور انسداد دہشت گردی کے قومی ادارے کے وکیل فرانکو روبرٹی ان گرفتاریوں کی تفصیلات بتا رہے ہیں.
Il principale indagato è l'ideologo, il capo spirituale di questo gruppo terroristico.
مرکزی ملزم ایک دہشت گرد تنظیم کا روحانی رہنما ہے. وہ مشہور ملا کریکر ہیں جو دہشت گرد انصار الاسلام کے سابق بانی ہیں جو القاعدہ سے منسلک تھی. انہوں نے اب ایک اور دہشت گرد تنظیم بنائی ہے جو شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ سے منسلک ہے. اس سے اس خیال کو تقویت ملتی ہے کہ عراقی کردستان میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ منظم حملوں کے ذریعے تشدد کو فروغ دے رہی ہے. اٹلی میں نہیں، واضح کر دوں کہ اٹلی میں نہیں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی. البتہ اس سے منسلک تنظیمیں اٹلی میں بھی ہیں اور انہیں ہی آج صبح گرفتار کیا گیا ہے.
اٹلی کے خبر رساں ادارے انسا کے مطابق حراست میں لیے گئے افراد پر بین الاقوامی دہشت گرد تنظیموں کا حصہ ہونے کا الزام عائد کیا گیا ہے. یہ نیٹورک مبینہ طور پر اپنے رہنما ملا کریکر کو ناروے کی جیل سے بازیاب کرانے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا. ملا کریکر کا اصل نام نجم فراج احمد ہے اور انہیں ناروے میں 2 افراد کے ہمراہ حراست میں لیا گیا تھا. ان پر الزام ہے کہ وہ ناروے اور دیگر یورپی ممالک میں پرتشدد کارروائیوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. ملا کریکر کا تعلق انتہا پسند اسلامی تنظیم انصار الاسلام سے ہے اور انہیں کئی بار قید کی سزا بھی ہو چکی ہے.
یورپ میں شدت پسندوں کے خلاف پولیس کی کارروائی، بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا. اور اب مشرق وسطی کا ذکر، جہاں شمالی عراق میں شام کی سرحد کے پاس کرد فورسز اور یزیدی جنگجوؤں نے مشترکہ حملہ کر کے سنجار کے تقریباً 5 گاؤں دولت اسلامیہ سے آزاد کروا لیے ہیں. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے جعفر رضوی سے.
خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق کرد فورسز نے سنجار پر پوری طرح سے قبضے کے لیے تازہ حملہ کیا ہے اور اس حملے میں امریکی فضائیہ ان کی مدد کر رہی ہے. سنجار پر قبضے کا مطلب یہ ہوگا کہ دولت اسلامیہ کے عراق میں اہم گڑھ موصل سے شام میں رقہ کا رابطہ منقطع ہو جائے گا. دولت اسلامیہ نے عراق کے شمالی علاقے سنجار پر گزشتہ برس قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد اس علاقے میں آباد یزدی برادری کے لوگ پہاڑوں پر فرار ہو گئے تھے اور داعش نے بہت سی خواتین کو حراست میں لے کر کنیز بنا لیا تھا۔ کرد نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ آپریشن فری سنجار کا مقصد دولت اسلامیہ کو کمک پہنچانے والے راستے پر قبضہ کرنا ہے تاکہ اس علاقے میں بف زون قائم کیا جا سکے۔ عراق میں شمالی شہر موصل دولت اسلامیہ کا اہم گڑھ ہے اور اسی طرح شام میں رقہ پر اس کا زبردست قبضہ ہے اور ان دونوں شہروں کو جوڑنے والی شاہراہ سنجار کے اسی علاقے سے گزرتی ہے۔ امریکہ کی قیادت میں اتحاد نے اسی غرض سے رات کو اس علاقے میں دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں پر زبردست بمباری کی ہے۔ کرد خصوصی فورسز کے تقریباً 7,500 دستے اور یزدی جنگجو پہاڑ کی اونچائیوں سے نیچے اترے ہیں اور اب اہم محاذ کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ کرد فورسز اور امریکی فوجیوں کا کہنا ہے کہ اس دوران دولت اسلامیہ نے بھی علاقے میں اپنے جنگجوؤں کی تعداد قریباً 600 تک بڑھا دی ہے۔ سنجار پر قبضے کے لیے تازہ کارروائی کی نگرانی علاقے کے کرد صدر اور کردستان ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ مسعود برزانی بذات خود کر رہے ہیں۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے ہمارے ساتھی جعفر رضوی سے سنی۔ اور اب پاکستان، جہاں صوبہ سندھ کے سیاسی منظر میں پاکستان راہ حق پارٹی نامی ایک جماعت کا اضافہ ہوا ہے جس نے بلدیاتی انتخابات میں 3 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ کراچی میں اس کے 250 سے زیادہ امیدوار میدان میں ہیں۔ سپاہ صحابہ پر پابندی کے بعد تنظیم کی اکثریت نے اہل سنت والجماعت کے نام سے اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھی تھیں۔ راہ حق میں بھی اسی جماعت کے رہنما اور کارکن موجود ہیں۔ کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ۔
الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس رجسٹر پاکستان راہ حق پارٹی کی بنیاد حکیم محمد ابراہیم قاسمی نے رکھی تھی، جو اس سے پہلے خیبر پختونخوا میں سپاہی صحابہ کے سرگرم رہنما رہ چکے ہیں۔ سندھ میں پاکستان راہ حق پارٹی کے کنوینر سپاہی صحابہ کے محروم رہنما علم علی شیر حیدری کے بھائی ثناء اللہ حیدری ہیں، جو اس سے قبل اہل سنت والجماعت کے ساتھ منسلک رہے ہیں۔ کیا ان کی نئی جماعت اہل سنت والجماعت میں اختلافات کا نتیجہ ہے؟ یہی سوال میں نے ان سے کیا۔
اختلاف بھی نہیں ہے، البتہ ہے کہ یہ سیاسی پلیٹ فارم ہے۔ اعلی سنت والجماعت ایک مذہبی پارٹی ہے، جبکہ رائے حق پارٹی جو ہے ایک سیاسی پارٹی ہے، اور اس میں صرف اعلی سنت والجماعت کی نہیں بلکہ جمعیت علماء اسلام کے لوگ بھی اس میں شامل ہوئے ہیں اور مختلف نظریات والے لوگ بھی اس میں آئے ہیں۔ اعلی سنت والجماعت ایک مذہب ہے ہمارا، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن پارٹی اعلی سنت والجماعت جو سپاہی صحابہ کا دوسرا نام ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، البتہ سیاسی طور پر میں اس میں پاکستان راہ حق پارٹی کا ہی ذمہ دار ہوں۔ صوبائی
پاکستان راہ حق پارٹی نے بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں خیرپور اور سکھر میں کاؤنسلروں کی ایک ایک نشست پر کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ دوسرے مرحلے میں ٹنڈولایار سے ان کا ایک امیدوار بلا مقابلہ کامیاب ہو چکا ہے۔ ثناء اللہ حیدری کا کہنا ہے کہ انتخابات جیتنے کے لیے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، تحریک انصاف اور مسلم لیگ فنکشنل سمیت دیگر جماعتوں سے اتحاد کیا گیا ہے۔ ان کا کسی بھی جماعت کے ساتھ نظریاتی نہیں بلکہ سیاسی اختلاف ہے۔ اہل سنت والجماعت کی قیادت پاکستان راہ حق پارٹی سے لا تعلقی کا اظہار کرتی ہے۔ تنظیم کے سربراہ علامہ احمد لدھیانوی کے ترجمان محمد یونس قاسمی کا کہنا ہے کہ پاکستان راہ حق پارٹی ان کا سیاسی پلیٹ فارم نہیں۔
پاکستان راہ حق پارٹی ہمارا کوئی دوسرا دھڑا نہیں ہے یا ہم اس کے پلیٹ فارم سے نہیں کام کر رہے۔ مذہبی حوالے سے وہ لوگ ہمارے کچھ قریب ہیں اور ہم انہیں اپنے قریب سمجھتے ہیں، تو ہمارے کچھ ساتھی ہیں کراچی کے اندر یا خیبر پختونخوا کے اندر جو الیکشن میں دلچسپی رکھتے تھے اپنی آزادانہ حیثیت سے، تو ہم نے انہیں یہ اختیار دے دیا کہ وہ راہ حق پارٹی کے پلیٹ فارم سے یا کسی اور پلیٹ فارم سے وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو اگر لڑ سکتے ہیں تو وہ لڑ لیں۔
پاکستان راہ حق پارٹی کی قیادت اور کئی امیدوار بالواسطہ یا بلاواسطہ اہل سنت جماعت سے وابستہ رہے ہیں۔ انتخابی مہم میں بھی اہل سنت الجماعت کی قیادت کی تصاویر اور تنظیمی جھنڈے استعمال کیا جا رہا ہے۔ علامہ لدھیانوی کے ترجمان یونس قاسمی اس کو جذباتی تعلق قرار دیتے ہیں۔
دیکھیں، یہ ایک جذباتی تعلق ہے ووٹرز کو اپنی طرف لانے کا اور راغب کرنے کا، تو وہ جذباتی تعلق کی وجہ سے وہ امیدوار اگر ان چیزوں کو استعمال کر رہا ہے تو کس کس کو کہاں کہاں روکا جا سکتا ہے ایسی چیزوں سے؟ ظاہر ہے نہیں رہ سکیں گے اور ان کو اپنی پہچان راہ حق پارٹی کے ہی پلیٹ فارم سے رکھنی پڑے گی۔
اہل سنت الجماعت نے گزشتہ انتخابات میں متحدہ دینی محاذ کے پلیٹ فارم سے انتخابات میں حصہ لیا تھا، جس میں پاکستان راہ حق پارٹی سمیت دیوبند مکتبہ فکر کی دیگر جماعتیں بھی شامل تھیں۔ اہل سنت الجماعت کے اسیر رہنما علامہ اورنگزیب فاروقی کو کراچی کے ہلکے پی ایس 128 سے 32,500 ووٹ ملے تھے، جبکہ ٹنڈولایار سے قومی اسمبلی کی نشست سے انہوں نے 3400 سے زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے۔ بلدیاتی انتخابات میں عام انتخابات کے برعکس پاکستان راہ حق پارٹی نے سیکولر اور سوشلسٹ پارٹیوں کی پہچان رکھنے والی جماعتوں کے ساتھ بھی اتحاد کیا ہے۔ لانڈی کینون کاؤنسل نمبر 3 مظفر آباد کالونی میں چند روز قبل اہل سنت والجماعت کے رہنما تاج حنفی نے الیکشن آفس کا افتتاح کیا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور سپاہی صحابہ اور موجودہ اہل سنت والجماعت کے جھنڈے موجود تھے۔ مولانا تاج حنفی نے بتایا کہ چیئرمین کے امیدوار سید محی الدین شاہ ان کے نامزد امیدوار ہیں۔
جی ہاں، ہمارا مختلف مقامات پہ مختلف حلقوں میں مختلف جماعتوں کے ساتھ الائنس ہے۔ مثلاً یہاں اسی لانڈی میں ایک یو سی میں ہمارا مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، ایک یو سی میں ہمارا وہاں جماعت اسلامی کے ساتھ ہے، اور بعض علاقوں میں ہمارا این پی کے ساتھ ہے، اور بعض مقامات پہ ہمارا جمعیت علماء اسلام فاق کے ساتھ ہے۔ جہاں جو ہم نے مناسب سمجھا ہے ان جماعتوں کے ساتھ ہم نے لائنس کی۔
پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے جنرل سیکرٹری نجمی عالم کا کہنا ہے کہ مولانا محی الدین شاہ کا تعلق رائے حق پارٹی سے نہیں، انہیں مقامی برادری کے کہنے پر نامزد کیا گیا ہے، لیکن اسی یونین کاؤنسل سے پاکستان پیپلز پارٹی کے وائس چیئرمین کے امیدوار مسل خان کہتے ہیں کہ رائے حق ان کی اتحادی جماعت ہے۔
چیئرمین پاکستان رائے حق پارٹی کو دیے ہم نے، اور وائس چیئرمین جنرل پاکستان پیپلز پارٹی نے لیا ہے، اور باقی کونسلر ان کے ساتھ کچھ ایک کونسلر ہم نے ایڈجسٹمنٹ کی ہے، باقی کونسلر پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور باقی جو ہمارے یہ مولانا سید الحق صاحب جمعیت علماء اسلام سین کے اور مسلم لیگ کاف کے، یہ عبداللہ مدیر ہمیں پوری سپورٹ کر رہے ہیں۔ نہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے تو خلاف کسی سے بھی نہیں ہے نا، کسی جماعت سے بھی تو نہیں ہے، یہ تو نظریاتی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی تو وہ پارٹی ہے کہ یہ سمندر ہے، اس میں تو ہر قسم کے ہر طبقے کے لوگ رہتے ہیں، اور اس میں کوئی وہ تو نہیں ہے۔
کراچی میں پاکستان رائے حق پارٹی کے 250 امیدوار میدان میں ہیں، جن میں سے 18 یونین کاؤنسل کے پینل بھی شامل ہیں۔ اہل سنت الجماعت کے رہنما تاج حنفی کے مطابق ان کے ذمہ داران، کارکنان بلدیات انتخابات میں پاکستان رائے حق پارٹی کے تحت ہی حصہ لے رہے ہیں، لیکن یہ الگ اور مستقل پارٹی ہے۔ ریاض سہیل، بی بی سی کراچی۔
ریاض سہیل کی اسی رپورٹ کے تناظر میں میں نے کراچی میں نامہ نگار شازیب جیلانی سے پوچھا کہ صوبہ سندھ میں پاکستان رائے حق کے نام سے نئی سیاسی جماعت کا قیام سندھ کی سیاست میں کتنا اہم ہے۔
دیکھیں، جو پہلا مرحلہ گزرا ہے بلدیاتی انتخابات کا، اس میں بڑے پیمانے پر پیپلز پارٹی نے اپنی پوزیشن قائم رکھی ہے، اس کے بعد فنکشنل کے لوگ اور آزاد امیدوار جیتے ہیں۔ 3 سیٹیں کل یہ رائے حق پارٹی نے لی ہیں، جس میں ان کا ایک ایک کاؤنسلر خیرپور اور سکھر سے، اور ایک پھر ان کا اگلے مرحلے سے ایک بلا مقابلہ جیتا ہے، تو کل 3 سیٹیں آپ مان لیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سندھ کا سیاسی منظرنامہ بدل رہا ہے یا لوگوں کی ہمدردیاں بدل رہی ہیں۔ یہ جو مذہبی رجحان کی جو پارٹیاں ہیں یا جو کل عدم تنظیمیں ہیں، ان کے لوگ ماضی میں بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے رہے ہیں، خاص کر کے مقامی انتخابات میں، اور اس مرتبہ بھی انہوں نے کوشش کی کہ کچھ لوگوں کے ساتھ ملا کے اپنے امیدوار کھڑے کریں، کیونکہ ان کے اپنے سیاسی عزائم ہیں۔ ٹھیک ہے، 3 سیٹیں وہ جیتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کو کوئی سیاسی منظرنامے کی تبدیلی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔
لیکن یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ سندھ میں اب پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام جیسی جماعتیں رائے حق جیسی نومولود سیاسی قوتوں کے ساتھ اتحاد کر رہی ہیں، یہ بڑی جماعتوں کی ناکامی ہے یا نئے سیاسی قوتوں کی کامیابی؟
عمر، لوکل لیول پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے۔ میں نے جو انتخابات دیکھے ہیں 90 کی دہائی میں یا اس سے پہلے بھی، تو جہاں جہاں پہ مذہبی تنظیموں کا اثر ہوتا تھا، وہاں پر پیپلز پارٹی کے امیدوار، دوسرے امیدوار چل کے جاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ جہاں پہ اگر پولنگ اسٹیشن جیتنے کی صورت بنتی ہے ان کے اہم باثر لوگوں کی حمایت لینے سے، تو اس کو کبھی بھی غلط سمجھا نہیں گیا۔ سیاستدان تو ہر اس بندے کے پاس جاتا ہے جہاں سے اسے کچھ ووٹ ملنے کی امید ہو، اور اب جیسے جیسے آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی جیت تو رہی ہے، لیکن جیت کا مارجن کافی کم ہوتا جا رہا ہے، مقابلہ ٹائٹ ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں ان کے امیدواروں کو مذہبی جماعتیں ہوں، کل عدم تنظیمیں ہوں، کسی کے پاس جانے میں کبھی کوئی آر نہیں رہا۔
لیکن اگر ہم دیکھیں گزشتہ 30-40 برس میں پیپلز پارٹی کے معاملے میں، یا متحدہ قومی موومنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے جو پچھلے الیکشن ہوئے، اس میں پیپلز پارٹی کا اتنا زور نہیں دیکھنے میں آیا جتنا ماضی میں تھا، یہ کچھ تبدیلی آپ کو نظر نہیں آتی سیاسی منظرنامے میں سندھ کے؟
اگر آپ صرف سندھ کی بات کر رہے ہیں تو 2013 کے انتخابات میں ہم نے یہی دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے 5 سال دور میں جو بھی تنقید ہوئی, نااہلی کے الزامات, کرپشن کے الزامات, اس کے باوجود بھی اندرون سندھ کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا اور شہروں میں ایم کیو ایم حاوی رہی. یہ دو پارٹیاں ہیں آج کل کرائسس میں ہیں, بحرانوں میں ہیں, دونوں کو دبانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے, لیکن اگر آپ مقامی انتخابات کا پہلا مرحلہ آپ دیکھیں تو اس سے بالکل واضح ہے کہ جب جب انتخابات کا مرحلہ آتا ہے تو ان دونوں جماعتوں کے پاس وہ آرگنائزیشن موجود ہے, انہیں وہ طریقے آتے ہیں کہ ووٹ کس طرح سے ڈلوائے جاتے ہیں, کبھی پیار سے, کبھی دھمکی سے, کبھی پیسہ چلا کر, کبھی نعرے لگا کر, جو بھی وہ گر ہے وہ ان دو جماعتوں کو آتا ہے اور سندھ کی سیاست میں یہ ابھی بھی بہت ریلیونٹ ہے.
یہ تھے کراچی سے نامہ نگار شازیب جیلانی. سندھ کی سیاست پر مذہبی عناصر کا اثر کیوں بڑھ رہا ہے جبکہ وہاں ہمیشہ سے لبرل قوتیں غالب رہی ہیں؟ یہ سوال میں نے انتہا پسندی کے موضوع پر متعدد کتابوں کے مصنف اور تجزیہ کار عامر رانا کے سامنے رکھا.
ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو صوفیزم کا جو انسٹیٹیوشن تھا ماڈریٹ اسلام کا, اس کے اوپر ڈکلائن آیا, ایک تو یہ وجہ ہے. دوسرا اربنائزیشن ہوئی, اور تیسرا یہ ہے کہ جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز اور ریڈیکل گروپس جو ہیں باقی پاکستان میں پھیلے, انہوں نے لیکن سندھ کے اندر بھی انہوں نے انکروچمنٹ شروع کی. تین فیکٹر ہیں سندھ کے اندر بڑھتی ہوئی مذہبیت کہیں گے یا کچھ انتہا پسندی کے جو رجحانات.
تو عامر رانا, سندھ میں جو ماحول رہا ہے اب تک اس میں متحدہ قومی موومنٹ یا پیپلز پارٹی یا دیگر جو ملک گیر سیاسی جماعتیں ہیں, کچھ قوم پرست جماعتیں بھی یعنی یہ رہی ہیں, اب یہ راہ حق نام کی جو سیاسی جماعت سامنے آ رہی ہے, تو اس سے زمین پر موافق ماحول یا مدد و حمایت کیسے مل رہی ہے جہاں پہلے ان کا وجود تک نہیں تھا؟
دیکھیے, تین فیکٹر تو میں نے آپ کو گنوائے جو عمومی طور پہ بڑھتی ہوئی مذہبیت اور کچھ انتہا پسندی کے رجحانات کا باعث ہے, لیکن ایک فیکٹر بھی ہے. اگر اس کو آپ پولیٹیکل پرسپیکٹیو میں اس کو دیکھ رہے ہیں تو سیاسی تنظیموں نے کوئی مضبوط طریقے سے ان کے سٹرکچر آگے نہیں بڑھ سکے, اس کی وجہ سے باقی گروپوں کو سپیس ملی اور انہوں نے جو سپیس ہے ان کو آکوپائی کرنا ابھی شروع کیا ہے. یہ بہت انیشل فیز کے اندر ہے. ایم کیو ایم کراچی میں ایک بڑی آرگنائز جماعت تھی, لیکن سندھ کے اندر خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور جو قوم پرست جماعتیں ہیں وہ اتنی منظم نہیں تھی, ان کے تنظیمی جو نظام ہے ان کی ساخت اتنی مضبوط نہیں تھی, جس کی وجہ سے ایسی جماعتوں کو جو زیادہ منظم تھی ان کو آگے بڑھنے کا موقع ملا.
تو کیا سندھ میں ان قوتوں کو اتنا مضبوط سمجھا جا رہا ہے کہ وہ روایتی سیاسی قیادت کا متبادل بن جائیں, یا محض ایک وقتی بھار ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گا, یا بات اس سے کہیں آگے جا چکی ہے آپ کے خیال میں؟
ابھی بات آگے نہیں گئی. میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی یہ پورا عمل جو ہے بہت ابتدائی فیز کے اندر ہے. ابھی سیاسی قوتوں کے پاس بھی بہت مارجن ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریکور کر سکتے ہیں, اور جو اس قسم کی تنظیمیں ہیں ان کو اسی مرحلے کے اوپر ناک آؤٹ کر سکتے ہیں, لیکن یہ ان کی اب اسٹریٹجی کے اوپر منحصر ہے اور ان کی اپروچ کے اوپر کہ ان کو کیسے ڈیل کرتے ہیں. اور سب سے عام پوائنٹ یہ ہے کہ کیا وہ ان کو خود تھریٹ بھی محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے, کیونکہ ابھی حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی سمیت جماعتوں نے ایسے گروپوں سے جو فرقہ وارانہ نوعیت کے ہیں ان کے ساتھ اتحاد بھی کیا ہے وقتی سیاسی مفادات کے لیے.
پاکستان کی سیاست پر مذہبی رجحان کی حامل قوتوں کا بڑھتا ہوا اثر, تجزیے میں میرے ساتھ دے رہے تھے تجزیہ کار عامر رانا. پاکستان کے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ انہوں نے چین کو پاک چین اقتصادی راہداری کے منصوبے میں دیامیر باشا ڈیم کو بھی شامل کرنے کی تجویز دی ہے. یہ بات انہوں نے آج کراچی میں اس ضمن میں ہونے والے ایک اجلاس کے بعد صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہی. تفصیل کے ساتھ کراچی سے نامہ نگار حسن کاظمی.
پاکستان کے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کے مطابق ماحولیاتی تغیر کی وجہ سے اب بارش کا موسم بھی تبدیل ہو رہا ہے, اور اگر فوری توجہ نہیں دی گئی تو پاکستان میں پانی اور خوراک کا بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے, اسی لیے پانی کے نئے ذخائر کی تعمیر بہت ضروری ہے.
چین کی حکومت کو دیامیر بھاشا ڈیم کو بھی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں شامل کرنے کی پیشکش کی ہے, جس پر انہوں نے غور کرنے کا وعدہ کیا ہے, اور آئندہ میٹنگ میں جو ہمارا ورکنگ گروپ ہے انرجی کا اس میں اس پر ہم تفصیلی بات چیت کریں گے.
انہوں نے بتایا کہ $1 ارب کی رقم دیامیر بھاشا ڈیم کی زمین خریدنے کے لیے مختص کی گئی ہے جو آئندہ سال تک وہاں رہنے والوں کو ادا کر دی جائے گی. پاکستان چین اقتصادی راہداری کے مغربی روٹ کے بارے میں ان کا کہنا تھا,
مغربی روٹ کو بھی ٹرانسپورٹ پلان میں شامل کرتے ہوئے ترجیحی بنیادوں پر اس کو مکمل کرنے پر اتفاق ہوا ہے. اور گوادر سے کوئٹہ تک مغربی روٹ کا وہ حصہ جو مسنگ تھا اسے دسمبر 2016 تک انشاءاللہ تعالی مکمل کر لیا جائے گا۔
احسن اقبال نے مزید کہا کہ پاکستان چین اقتصادی راہداری کے مغربی راستے کی تعمیر پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب یہ بین الاقوامی معیار کی سڑک دو طرفہ تعمیر ہوگی جسے آئندہ سال کے اختتام تک مکمل کر لیا جائے گا۔ احسن اقبال نے بتایا کہ پاکستان میں ریلوے ٹریکس بہت خستہ ہو چکے ہیں اور کئی مقامات پر ٹرین کی رفتار صرف 60 کلومیٹر رہ جاتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان چین اقتصادی راہداری منصوبے کے تحت آئندہ 5 سالوں میں $5 ارب کی لاگت سے ریلوے ٹریک کو کراچی سے پشاور تک اپ گریڈ کیا جائے گا جس سے ٹرین کی رفتار 160 کلومیٹر تک بڑھ جائے گی اور اس سے کراچی سے پشاور کا فاصلہ آدھے وقت میں طے کیا جا سکے گا۔
2017 تک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں دو سیکشن جو ہیں جس پہ کچھ ابتدائی کام ہو چکا ہے انہیں فوری طور پہ مکمل کیا جائے اور اس میں کراچی سے حیدرآباد تک اور ملتان سے لاہور تک کے جو دو سیکشنز ہیں ان پر کام مکمل ہو جائے گا پہلے مرحلے میں۔
وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے بتایا کہ حکومت نے چین کو 25 صنعتی زونز بنانے کی تجویز دی ہے۔
کراچی سے یہ تھی نامہ نگار حسن کاظمی کی رپورٹ۔ سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
کی بات بی بی سی کے ساتھ۔
پی ٹی آئی حکومت کو چاہیے کہ یہ مہم موقع پر موجود تھے ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں بہت جلد ہفتہ وار سلسلہ آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میں وزیر پانی اور بجلی ہوں۔
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری گزارش ہے بی بی سی سے،
میری سوال یہ ہے،
پروگرام نہیں سن پاتے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-275۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں۔
اور اب عبدالرشید شکور کھیل کی خبروں کے ساتھ۔
انگلینڈ کے خلاف T20 سیریز کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ٹیم میں پشاور سے تعلق رکھنے والے بیٹسمین افتخار احمد اور رفعت اللہ محمد شامل کر لیے گئے ہیں۔ افتخار احمد کو یونس خان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ون ڈے ٹیم میں بھی جگہ دی گئی ہے۔ عمر اکمل ٹیم سے ڈراپ کر دیے گئے ہیں۔ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کے کپتان آئن مارگن کا کہنا ہے کہ پاکستان کے خلاف پہلے ون ڈے انٹرنیشنل میں ان کی شکست کی بڑی وجہ بیٹنگ کی ناکامی تھی۔ مارگن کا کہنا ہے کہ انگلینڈ کو اس میچ میں کم از کم 250 رنز اسکور کرنے چاہیے تھے۔ پاکستانی بیٹسمین محمد حفیظ کا کہنا ہے کہ انہیں خوشی ہے کہ ان کی سینچری ٹیم کے کام آئی اور اس نے میچ جیتا۔
کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں پاکستان کی وکٹریز کے لیے اور جتنا بھی اسکور کر رہا ہوں وہ پاکستان کی جیت میں کام آ رہا ہے، کیونکہ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اچھا اسکور کرتے ہیں لیکن ٹیم نہیں جیتتی۔
آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ کل سے پرتھ میں شروع ہو رہا ہے۔ آسٹریلیا نے برسبن میں پہلا ٹیسٹ میچ جیتنے والی ٹیم کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آل اسٹار سیریز کے دوسرے T20 میچ میں وانڈ واریئرز نے سچن بلاسٹرز کو 57 رن سے شکست دے کر سیریز 2-0 سے جیت لی۔ ہیوسٹن میں کھیلے گئے میچ میں شین وان کی ٹیم نے 5 وکٹوں پر 262 رن اسکور کیے۔ کمار سنگاکارا نے 6 چھکوں اور 6 چوکوں کی مدد سے 70 رن بنائے۔ جواب میں سچن تندولکر کی ٹیم 8 وکٹوں پر 205 رن بنا پائی۔ شان پولک نے 7 چھکوں اور 1 چوکے کی مدد سے 55 رن اسکور کیے۔ اینڈریو سائمنز نے 4 اور سکلین مشتاق نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ روس نے ڈوپنگ میں مبینہ طور پر ملوث ایتھلیٹس کے خلاف تحقیقات کرانے کا اعلان کیا ہے، جس کا باقاعدہ حکم روسی صدر نے خود دیا ہے۔ روس کی جانب سے تحقیقات کا یہ اعلان واڈا کی اس رپورٹ کے بعد سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ روسی ایتھلیٹس منظم طریقے سے ممنوع قوت بخش ادویات کے استعمال میں مبینہ طور پر ملوث رہے ہیں۔
کھیلوں کا احوال آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا۔ بلوچستان کے وزیر اعلی کی قوم پرست رہنما برامداغ بگٹی سے ملاقات۔ پاکستان میں کپاس کا بحران اور پاکستان کے قبائلی علاقوں میں اصلاحات کے بارے میں تفصیلی رپورٹیں آنے کو ہیں۔ اس وقت خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں ظہیر الدین بابر سے۔
برطانیہ، اٹلی اور ناروے سمیت 6 یورپی ملکوں میں چھاپے مارے گئے ہیں۔ حکام نے ایک مشتبہ گروہ سے منسلک 17 افراد کو گرفتار کیا ہے، جن پر یورپی شہریوں کو جہاد کے لیے شام اور عراق بھیجنے کا الزام ہے۔ اقوام متحدہ اور عالمی بینک کی ایک رپورٹ میں پاکستان کا شمار ان ملکوں میں کیا گیا ہے جنہوں نے خواتین کی دوران زچگی اموات کے مسئلے میں اوسط سے بہتر کارکردگی دکھائی ہے۔ تاجک صدر کے دورہ اسلام آباد کے دوران پاکستان اور تاجکستان کے درمیان باہمی تعاون کے متعدد معاہدے طے پائے ہیں۔ بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی نے برطانیہ کے 3 روزہ دورے کا آغاز کیا ہے۔ برطانوی ہم منصب سے ملاقات میں انہوں نے اربوں ڈالر کے تجارتی تعاون پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اور افریقی رہنماؤں نے کہا ہے کہ تارکین وطن کے مسئلے کے حل کے لیے یورپی ملکوں کی طرف سے قائم کیا گیا تقریباً 2 ارب ڈالر کا خصوصی فنڈ ناکافی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی برطانیہ کے 3 روزہ دورے پر آج لندن پہنچے ہیں۔ وزیراعظم مودی کا یہ دورہ جہاں بھارتی حکومت کے لیے اہمیت کا حامل ہے، وہیں اس پر شدید تنقید کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور لندن کی ڈاؤننگ سٹریٹ پر برطانوی تنظیم آواز نیٹ ورک نے اس دورے کے خلاف احتجاج کا اہتمام کیا ہے۔ ساتھ ہی 40 سے زیادہ برطانوی ارکان پارلیمان نے برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون پر زور دیا ہے کہ وہ بھارتی حکومت سے انسانی حقوق کے مسئلے پر بات کریں۔ اس وقت ویسٹ منسٹر سے نتن شری واستو ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں۔ نتن، کیا تفصیل ہے احتجاج کی؟
دیکھیں، اس وقت تو یہ ہے کہ ابھی بھی کافی پروٹیسٹرز ہیں یہاں پر جمع ہیں۔ ہم ان سے تھوڑا سا ہٹ کے پیچھے کی طرف آ گئے ہیں جہاں پر نریندر مودی ابھی ابھی آنے والے ہیں۔ گاندھی اسٹیچو ہے یہاں پر، ان کی وزٹ تھی، یہاں پر آنے والے ہوں۔ لیکن یہاں پر قریب 3.5 گھنٹے سے، لگ بھگ 3.5 گھنٹے سے یہاں پر تمام طرح کے پروٹیسٹرز جمع رہے ہیں۔ نیپالی پروٹیسٹرز تھے، اس کے بعد کشمیر کے پروٹیسٹرز تھے، اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے پروٹیسٹرز تھے جو انڈیا میں تمام 20 کلنگ کے اوپر جو ایشو رہا ہے اس کو لے کر تھے۔ قریب 500 سے 600 کے آس پاس ان کی تعداد تھی۔ ابھی ان کو پولیس نے یہ انشور کیا ہے کہ جو پارلیمنٹ اسکوائر والا ایریا ہے اس کے وہ کونوں میں رہے، کیونکہ یہاں پر مودی بہت جلد آنے والے ہیں، کسی بھی سمے آ سکتے ہیں۔
یہ بتائیے نتن، کے حکومت کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے آیا ہے؟ کوئی آیا احتجاج کو دیکھنے؟ کوئی انہوں نے کچھ کہا احتجاجی مظاہرین سے؟
ابھی اس طرح کی کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی ہے، ایسا کوئی ایشورنس کے لیول پہ کوئی اس طرح کی بات ابھی تک نہیں نکل کر آئی ہے۔ اور ابھی اسی انتظار میں پروٹیسٹرز، تمام موسم بھی خراب ہے، وہ اسی انتظار میں ہے کہ کچھ بہتر ان کو سننے کو ملے، جیسا ابھی کچھ نہیں ہوا ہے۔
ویسٹ منسٹر سے نتن شری واستو، آپ کا بہت بہت شکریہ ان تفصیلات کے لیے۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے اس دورے کے دوران توقع ہے کہ اربوں ڈالر کے تجارتی معاہدے طے پائیں گے۔ تاہم وزیراعظم مودی کو ان کے متنازع ماضی اور بھارت میں آزادی اظہار رائے کے سلسلے میں سخت احتجاج کا بھی سامنا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارے ساتھی ہمارے نامہ نگار پرجیش اپادھیائے کی رپورٹ سنتے ہیں۔
8 مہینے پہلے لندن میں مہاتما گاندھی کی ایک اور مورتی لگی۔ کچھ لوگوں کی نظروں میں پارلیامنٹ اسکوائر پر ونسٹن چرچل کے ساتھ گاندھی کو جگہ دے کر برٹن نے بھارت کو دیر سے ہی صحیح برابری کا درجہ دے دیا۔ لیکن اس تعلقات کو برسوں سے دیکھ رہے ماہرین کی مانے تو 21ویں صدی کے بھارت کے لیے ان سب باتوں سے فرق نہیں پڑتا۔
فرق تب پڑے گا کہ جب بھارت کو ایک صرف مارکیٹ کی نظر سے نہیں، مگر ان ایکول انٹرنیشنل ریلیشنز میں سوچنے والا دیش، کبھی ان کا کیا کہنا ہے، وہاں کے انٹلیکچوئلس کی بھی اتنی قدر ہو کہ بھائی فلانے سبجیکٹ کے اوپر کیا سوچتے ہیں۔ اس طریقے کا ایکوالٹی کا، پیریٹی آف اسٹیم جو ہونی چاہیے، وہ آج تک مجھے دکھائی نہیں دیتی۔
برٹش کاؤنسل کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ برٹن کی موجودہ نسل بھارت سے بالکل انجان ہے، اور اس لیے بھی موجودہ رشتے انیندے سے دکھتے ہیں۔
میں اس سمے برٹن کے کچھ نوجوانوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، اور بہت ہی سائنٹیفک طریقہ نہیں ہے یہ، لیکن دیکھتے ہیں کہ بھارت کے بارے میں ان کی کتنی سمجھ ہے۔ ہائی، ڈو یو ریکگنائز دس مین؟
سر، فٹبال پلیئر۔ اینڈ ہاؤ اباؤٹ دس؟ تھاٹ ہی لک لائک ا میچلن سٹار شیف۔
واٹ اباؤٹ دس؟
دس گائی از آبویسلی ا فٹبالر۔ اینڈ واٹ اباؤٹ دس گائی؟ He looks like a member of parliament or something over in India.
Important man, yeah. He looks like an important man.
Like an important man.
Just to let you know, this is the biggest Bollywood star in India. This guy is a top cricket player. He is the captain of the test team right now. And this is the Prime Minister of India.
انسانی حقوق کے کارکن اپنے مظاہروں کے ذریعے مودی کے ماضی کو بھی اس دورے میں زیر بحث لانا چاہتے ہیں، لیکن کیمرن حکومت کی ترجیح تجارت ہے اور وہ بھارت سے ایک خاص رشتہ چاہتے ہیں، لیکن ابھرتا ہوا بھارت اپنی شاپنگ لسٹ لے کر پوری دنیا میں گھوم رہا ہے، جس کی بولی اچھی بزنس اس کی جھولی میں۔ اولمپک پارک میں بنے اس آربٹ ٹاور کو بھارت میں جنمے انیش کپور نے بنایا، لیکن ان کا یہ ڈیزائن اس لیے چنا گیا کیونکہ وہ دوسروں سے ہٹ کر تھا، اس میں کچھ خاص تھا۔ بھارت کے ساتھ رشتوں کو اس اونچائی تک لانے کے لیے ڈیوڈ کیمرن کی سرکار کو بھی شاید کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ برٹن بھیڑ سے ہٹ کر نظر آئے۔ برجیش اپادھیائے، بی بی سی، لندن۔
ایک مرتبہ پھر پاکستان چلتے ہیں، جس نے ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود اس برس روئی کی 40 لاکھ گانٹھیں درآمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس پر 4 سے 5 ارب ڈالر کا قیمتی زر مبادلہ خرچ ہوگا۔ وجہ اس کی یہ بتائی گئی ہے کہ ملک میں خراب فصل کی وجہ سے کپاس کا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ پاکستان کپاس پیدا کرنے والا دنیا کا 4th بڑا ملک ہے اور اسے ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے۔ کپاس کی کاشت اور اسے متعلق صنعتیں پاکستان میں 38% روزگار فراہم کرتی ہیں۔ بعض ماہرین کے مطابق کپاس کا موجودہ بحران حکومت کی ناقص منصوبہ بندی کے باعث پیدا ہوا ہے۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے ثنا گلزار۔
کپاس کی فصل کا تخمینہ لگانے والے سرکاری ادارے کا کہنا ہے کہ رواں برس کے دوران کپاس کی 1,14,00,000 گانٹھیں پیدا ہوں گی، جو اس سال کے لیے مقررہ ہدف سے 40 لاکھ گانٹھیں کم ہے۔ پاکستان میں کپاس کی سالانہ کھپت 1,50,00,000 گانٹھوں سے زیادہ ہے، اس لحاظ سے یہ پچھلے کئی سالوں میں کپاس کی سب سے بری فصل ہے۔ اس سے 5 سال پہلے کپاس کی فصل سیلاب کی وجہ سے تباہ ہو گئی تھی۔ کپاس کے تخمینے کے لیے قائم کردہ کمیٹی کے تیسرے اجلاس میں پیش کردہ یہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ملک کو کپاس کے ایسے بحران کا سامنا ہے جس کی شدت کا درست اندازہ اب تک سرکاری اور آزاد ماہرین بھی نہیں لگا پائے۔ کپاس کے تخمینے کے لیے بنائے گئے سرکاری ادارے کے اجلاس میں شرکت کے بعد حکومت پاکستان کے کاٹن کمشنر ڈاکٹر خالد عبداللہ نے بی بی سی کو بتایا کہ دوسری مرتبہ نظر ثانی کردہ ہدف میں اب مزید کمی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ کپاس کی فصل کی اس بری کارکردگی کی 2 بنیادی وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ صوبہ پنجاب کے کپاس پیدا کرنے والے اضلاع میں ضرورت سے زیادہ بارش ہوئی، اور دوسری اور زیادہ اہم وجہ کسانوں تک معیاری اور تصدیق شدہ بیج کا نہ پہنچ پانا ہے۔
میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ جو ٹوٹل ہماری ریکوائرمنٹ ہے، جو میں نے پہلے عرض کیا 40,000 میٹرک ٹن، یہ ٹوٹل ہم ابھی تک پورا نہیں کر پائے ہیں۔ ایکچولی کاٹن سیڈ میں کچھ پرابلم تھے، جو پریویس ہمارا لا تھا اس کی وجہ سے کچھ ایسے ہرڈلس ہے جس کی وجہ سے پرائیویٹ سیڈ کمپنیز ہیں یہ پروڈیوس نہیں کر سکتے تھے، لیگلی وہ دے وار ناٹ الاؤڈ ٹو پروڈیوس سیڈ۔ لیکن اب 2015 میں ہمارا نیا سیڈ بل جو ہے وہ امینڈمنٹس جو ہے وہ کیبنٹ نے اور نیشنل اسمبلی اور سینٹ نے اپروو کر دیا اور وہ امپلیمنٹ ہو گیا۔
ڈاکٹر خالد عبداللہ نے معیاری اور تصدیق شدہ بیج کی عدم فراہمی اور بیج کی کمرشل پیداوار کی ذمہ داری نجی بیج کمپنیوں پر عائد کی۔ کپاس کو پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پاکستان کپاس پیدا کرنے والا دنیا کا 4th بڑا ملک ہے۔ ملک کی 51% برآمدات کپاس کی مصنوعات پر مبنی ہے، جس سے حکومت تقریباً 12 ارب ڈالر زر مبادلہ کماتی ہے۔ اس کے علاوہ ملک کا 38% روزگار کپاس سے متعلق صنعت فراہم کرتی ہے۔ ثنا گلزار، بی بی سی نیوز۔
اور کپاس کی فصل کے اس بحران نے کسانوں کو کس طرح متاثر کیا ہے، سنتے ہیں اسلام آباد سے نامہ‌نگار آصف فاروقی کی زبانی۔
چودھری ذوالفقار پنجاب کے انعام یافتہ کاشتکار ہیں۔ 3 برس قبل انہوں نے ضلع خانوال میں اپنی 1 ایکڑ زمین سے ریکارڈ 96 من کپاس حاصل کی۔ پنجاب حکومت نے انہیں انعام و اکرام اور مثالی کاشتکار کے خطاب سے نوازا۔ آج 3 برس بعد اسی زمین اور اسی فصل سے ان کی پیداوار 8 من ہے۔ اس کی وجہ چودھری ذوالفقار کے مطابق ناقص بیج ہے۔ وہ زیادہ پیداوار کے لیے کئی سالوں سے کپاشت کا جینیاتی طور پر تبدیل شدہ یا BT بیج استعمال کر رہے ہیں۔ 3 برس قبل انہیں حکومت نے سرکاری طور پر منظور شدہ BT بیج دیا، لیکن اس سال انہیں مارکیٹ سے غیر تصدیق شدہ بیج خریدنا پڑا جو ناقص ثابت ہوا۔ نتیجتاً پورے صوبے میں سب سے زیادہ 1 ایکڑ کپاس کرنے والا کاشتکار 3 سال بعد عملاً دانے دانے کو محتاج ہو گیا ہے۔
کپاس رویے نے سواری ਹੋਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਮਣ 7 ਮਣ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ
ਚੌਧਰੀ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਕੋ ਤੋਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਝ ਮੇਂ ਆ ਗਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਧਰਾਂ ਕੇ ਗੇਲੇਵਾਲ ਗਾਓਂ ਕੇ ਰਾਣਾ ਨਜ਼ੀਰ ਕੋ ਯੇ ਬਾਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਨਕੀ 4 ਏਕੜ ਪਰ ਖੜੀ ਕਪਾਸ ਕੀ ਫਸਲ ਕੇ ਜਿਸ ਵੀ ਪੌਦੇ ਕੇ ਜਿਸ ਵੀ ਫੂਲ ਕੋ ਵੋ ਖੋਲ ਕਰ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਇਸ ਮੇਂ ਸੇ ਏਕ ਅਦਦ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਿਉਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਤੀ ਹੈ
ਫਸਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਸਪਰੇ ਮੈਨੇ ਕੀ ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਪਰੇ ਕਿਸੀ ਦਵਾਈ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਪੱਤਾ ਜੇ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਨਾ ਆਪਕੋ ਪੱਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜਬਕਿ ਇਨ ਦਿਨੋਂ ਜੋ ਦਿਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਅਕਤੂਬਰ ਕੇ ਯੇ ਫੁੱਲ ਪਿਕਿੰਗ ਕੇ ਦਿਨ ਥੇ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਦਿਨੋਂ ਕੀ ਥੀ ਇਨ ਦਿਨੋਂ ਯੇ ਖਾਲੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਮੇਂ ਕਪਾਸ ਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਅੱਜਕੱਲ ਯਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਹੀਂ ਕੀੜੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ ਤੋ ਕਹੀਂ ਕਪਾਸ ਕੇ ਪੌਦੇ ਪਰ ਫੂਲ ਇਤਨਾ ਛੋਟਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸੇ ਚੁਣ ਵੀ ਲੇ ਤੋ ਜਿਨਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਂ ਰੂਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਕਾ ਮਾਲਿਕ ਇਸਕੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਦਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਰਾਣਾ ਨਜ਼ੀਰ ਕੀ ਕਪਾਸ ਕੀ ਫਸਲ ਕੱਟਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ ਹੀ ਕਾਇਮ ਇਸ ਜਿਨਿੰਗ ਮਿਲ ਮੇਂ ਆਏਗੀ ਰੂਈ ਬਣਾਉਣ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਖਾਨੇ ਕੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼ੇਖ ਆਸਿਮ ਸਈਦ ਇਸ ਮਤਵੱਕੋ ਫਸਲ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਅਭੀ ਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ
ਇਸ ਦਫਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਜਿਨਰਸ ਔਰ ਜੋ ਗਰੋਅਰਸ ਹੈ وہ کوالٹی کے بہت زیادہ جو ہے وہ پرابلم فیس کر رہے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ اگر دیکھی جائے تو وہ غیر معیاری اور ان اوتھینٹیکیٹڈ سیڈز کی سپلائی ہے
ملتان میں کپاس کے بارے میں تحقیق کرنے والے حکومت پنجاب کے ادارے کاٹن ریسرچ اسٹیشن کے سربراہ ڈاکٹر صغیر احمد صنعتکاروں کے ان خدشات کو درست سمجھتے ہیں
پاکستان میں جب سے بیٹی کاٹن کا کاش شروع ہوئی ہے یہ تقریباً 2002 سے شروع ہوئی اور 2005 سے آگے اس نے زیادہ ایریا کور کیا تو اس میں جب یہ بی ٹی کاٹن آئی تو اس کی اپروول جو ہے وہ دیر سے شروع ہوئی اور 2010 میں جا کے ہوئی جبکہ جہاں کاشت جو ہے وہ بی ٹی کاٹن کی کاشت 2003 سے شروع ہو گئی تھی
روئی بنانے کی صنعت کا نفع اور نقصان چونکہ کپاس کے معیار اور مقدار سے براہ راست متاثر ہوتا ہے اس لیے صنعت نے کپاس کا معیار بہتر بنانے پر خاصی تحقیق کر رکھی ہے شیخ عاصم سعید اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بیج بنانے والی کمپنیاں اپنا کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہی
انفارچونیٹلی پاکستان میں تقریباً جہاں تک میری میموری میرا ساتھ دیتی ہے تقریباً 747 کے قریب جو ہے وہ رجسٹرڈ سیڈ کمپنیز ہیں جو کہ کسی بھی قسم کی ریگولیرٹی باڈی کے بغیر کام کر رہی ہیں سیڈ مارکیٹ میں سپلائی کر رہی ہیں جس کو کوئی سرٹیفائی کرنے والا نہیں ہے جس کو کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں ہے اور اس کی وجہ سے انفارچونیٹلی جو کپاس ہم لوگ جو ہمیں ملتی ہے وہ اس کی کوالٹی ڈیٹیریٹ ہو جاتی ہے
ڈاکٹر صغیر احمد اس رائے سے اتفاق تو کرتے ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ خود حکومت کے ادارے بھی بیج کی فراہمی کے معاملے میں خاصی کنفیوژن کا شکار ہیں
اس کو بیوروکریٹک سمجھ لیں اس کو آپ تھوڑا سا ہمارے اوپر جو ہے لوگوں کو ابھی اویئرنیس نہیں ہے کہ جیو کراپس کے بارے میں جتنی ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو پوری طرح اویئرنیس نہیں ہے اس وجہ سے یہ کام رکا اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈیولیوشن آف پاورز جو ہے جو ہماری 18 امینڈمنٹ کے بعد جو ہے یہ پنجاب پروونشل کو چلی گئی ہیں تو یہ ایشو وہ کہتے ہیں جی فیڈرل کا سبجیکٹ ہے یہ سرٹیفکیٹ اور وہ کہتے ہیں جی پروونشل کا سبجیکٹ ہے
وجہ کوئی بھی ہو اور ذمہ داری کسی پر بھی ڈال دی جائے نتیجہ یہی ہے کہ اصل نقصان چوہدری ذوالفقار اور رانا نذیر جیسے کسانوں کا ہو رہا ہے اس نقصان کا ذمہ دار کون ہے باخبر کسان تو یہ سمجھتے ہیں لیکن بیشتر تو اپنے مجرم کو شناخت بھی نہیں کر پا رہے آصف فاروقی BBC لودھرا
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں قوم پرست جماعتوں اور بعض علاقوں سے تعلق رکھنے والے عام لوگوں کا کہنا ہے کہ صوبے کے مختلف حصوں میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں تیزی آ گئی ہے ان الزامات کے ساتھ ساتھ حکام کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ناراض بلوچوں کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری ہے اس سلسلے میں وزیر اعلی ڈاکٹر عبد المالک نے بیرون ملک مقیم بلوچ رہنما برامداغ بگٹی سے ملاقات کی ہے لیکن دوسری جانب ان کی اپنی ہی کابینہ کے ایک رکن نوابزادہ چنگیز مری کی جانب سے مذاکرات کی مخالفت سامنے آئی ہے تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم
حالیہ دنوں میں آپریشن میں تیزی لانے کے حوالے سے جو الزامات عائد کیے جا رہے ہیں ان میں کوئٹہ قریب مارواڑ بولان کے مختلف علاقوں جالڑی سانگان ضلع واران اور ضلع کیس کے مختلف علاقے شامل ہیں۔ جارڈی کے علاقے سے تعلق رکھنے والی خاتون کا فون پر براوی زبان میں سوالے سے کہنا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میرا نام زربی بی ہے، ہمارے علاقے میں سیکورٹی فورسز آئی ہیں، علاقہ بند ہے، راشن نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، پانی پر بھی فورسز کے لوگ بیٹھے ہیں۔ میں ننگے پاؤں اپنے بچوں کے ہمراہ کئی دن پیدل چل کر نرمک جوان کے علاقے میں پہنچی ہوں۔ ایک خیمے پر ایک بم گرا، اس میں دو بچوں اور ان کی ماں کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ ان الزامات کے حوالے سے سرکاری حکام کا موقف جاننے کے لیے میں نے بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئٹہ سے باہر ہونے کے باعث ان سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ تاہم چند روز بیشتر ان الزامات کے حوالے سے ان کا کہنا تھا۔
مروار کے علاقے میں وہاں پر ایک کیمپ فائر ہوا بی ایل اے کا، اس کے خلاف ہم نے ایک سرچ آپریشن کیا اور اس سرچ آپریشن کے نتیجے میں ہم نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے اور وہاں پر کیمپ کے سارے سمپٹمز ملے ہیں، لیکن جتنے مسکرینز تھے وہاں سے بھاگے ہیں اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ کوئی خواتین کو اریسٹ کیا گیا ہے یا کسی بچے کو۔
ایک طرف سختگیر موقف کے عمل کمپرس جماعتیں آپریشن میں تیزی لانے کے الزامات عائد کر رہی ہیں، دوسری جانب سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ وہ ناراض بلوچوں سے بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں چند روز بیشتر بلوچستان کے وزیر اعلی ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے سوئٹزر لینڈ میں بلوچ رہنما نواب زادہ برامدہ بگٹی سے ملاقات کی تھی۔ اگرچہ برامدہ بگٹی سمیت ایک دو بلوچ رہنما نے مشروط طور پر مذاکرات کے لیے آمادگی کا اظہار کیا ہے، مگر ساتھ میں وہ بھی کہتے ہیں کہ وزیر اعلی ڈاکٹر مالک سمیت سیویلین حکام کے پاس اختیار نہیں۔ جہاں ناراض بلوچ سیویلین حکام کی بے اختیاری کی بات کرتے ہیں، وہاں خود ڈاکٹر مالک بلوچ کی کابینہ میں بھی مذاکرات کے حوالے سے آمانگی نہیں ہے، جس کا اندازہ صوبائی وزیر اور مسلم لیگ کے رہنما نواب جنگیز مری کے ان الفاظ سے لگایا جا سکتا ہے۔
کیوں نہیں، میں تو کہوں گا کہ ان کو نہیں لاؤ یا ان کا آنا ہمارے لیے نقصان دہ، وہ اسی لیے تو اعتماد میں نہیں ہے۔ ابھی اس پہ مین چیز ہے، یہاں پہ جو چاہے یا صوبائی ہو یا وفاقی ہو، صرف اس پوائنٹ پہ یہ لوگ اپنا سیاست کر رہے ہیں، یہ ملک کا حالات کا ٹھیک کرنے کے سوچ میں نہیں ہے، یہ سیاست کر رہے ہیں کہ ہم بڑا ایک بڑا اس کو اپنے طرف سے ایک بڑا کارنامہ پیش کرے کہ دیکھو ہم نے کتنا بڑا کارنامہ کیا، اس کو اٹھا کے لیں اس کو۔
جنگیز مری نے یہ بات اپنی رہائشگاہ پر ہتھیار ڈالنے کی ایک تقریب کے موقع پر کہی، 28 افراد نے اس موقع پر ہتھیار ان کے حوالے کیے۔ جنگیز مری کا کہنا تھا کہ اگر ناراض بلوچ رہنما واپس آئے تو یہاں حالات مزید خراب ہوں گے۔
آپ کارنامہ تو کر رہے ہو، یہ تو آ جائے گا چار دن میڈیا میں، چار دن کے بعد جب وہ کاروائیاں شروع ہو گئے حالات خراب ہوگا تو اس بلوچستان کا ہوگا، مرکز میں جا کے کوئی وہاں پہ یہ حرکتیں نہیں کرے گا، سب یہاں پہ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔
انہوں نے کہا کہ وہ پہاڑوں پر لڑنے والوں کو قومی دائرے میں شامل کر رہے ہیں، جس سے باہر بیٹھنے والے لوگ کمزور ہو رہے ہیں۔
ابھی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پورے کمزور ہوئے، مگر اچھا خاصا کمزور ہوئے ہیں، کافی کمزور ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اور بھی کمزور کریں گے ہم، مگر یہاں پہ تو ایک ڈبل پالیسی بھی چل رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں وہ پالیسی کتنا کامیاب رہے گا، جیسے ہمیشہ سنتے رہتے ہیں آپ لوگوں کے ذریعے سے ادھر ناراضوں کو واپس لا رہے ہیں، باہر والوں کو واپس، باہر والے تو ان کو یہی راستہ پٹی پڑا رہے ہیں، اگر باہر والوں کو لا کے پھر ہم ادھر سے لاتے رہیں گے وہ بھیجتے رہیں گے۔
جان جنگیز مری نے مذاکرات کی مخالفت کی ہے۔ اسی طرح بلوچستان اسمبلی کے گزشتہ سیشن میں رولنگ بھی سامنے آئی تھی کہ ان کے لیے ناراض بلوچ کی اصطلاح استعمال نہ کی جائے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان میں فوج کی اعلی قیادت شدت پسندوں کے خلاف قومی ایکشن پلان کے تحت ملک گیر مہم میں جن دو معاملات پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے، ان میں سے ایک قبائلی علاقوں میں اصلاحات کا مسئلہ بھی ہے۔ غازی گلاب جمال قبائلی علاقے سے رکن قومی اسمبلی ہیں۔ نامہ نگار ہارون رشید نے ان سے پوچھا کہ اصلاحات کی باتیں تو بڑے عرصے سے ہو رہی ہیں، اب ان میں ایک دم سے جوش و خروش کیوں نظر آنے لگا ہے؟ غازی گلاب جمال نے کہا،
پولیٹیکل اتھارٹی جو فاٹا کا ایک بہت بڑا اہم جز ہے، پولیٹیکل اتھارٹی کے پاورز وہی ہیں لیکن اس کے ہم نے مزید دیکھ لیا ہے کہ وہ سٹیل ہو گیا ہے اور وہ زنگالود ہو گیا ہے، وہ اپنا وہ پاورز نہیں دکھا پا رہا اچھائی کے، لوگوں کے اچھائی کی طرف۔ علاقہ جو ہے ایک زمانے سے جنگ زدہ علاقے میں پڑا ہوا ہے، پچھلے 30 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اس میں کسی قسم کی تبدیلی اب آنی ضروری ہے، کیوں وہ لوگ اس سے اب فاٹا والے بے حد مایوس ہیں، بہت تنگ ہیں کہ وہ اب اس لیول تک آ گئے ہیں کہ اس سے نیچے لیول میرے خیال میں اور مزید نہیں ہو سکتا۔ میرے کیمپ آئی ڈی پی کیمپ میرا 7 سال، یہ 7واں سال ہے لوگ آئی ڈی پی ہیں، اور कपड़े के मकान में 7 साल से रह रहे हैं, क्योंकि जी टेंट जो है ये तो कपड़ा है।
क्या इस फाटा रिफॉर्म्स कमेटी के कयाम का कुछ ताल्लुक स्पीकर के, नेशनल असेंबली के स्पीकर के इंतखाब से भी कोई इसका लिंक है?
बिल्कुल, वो मैं खुद ही स्पीकर का कैंडिडेट था और मैंने, क्योंकि मैं चाहता था कि अगर वैसे नहीं होता तो इस तरीके से मैं पार्लियामेंट में और पूरे पाकिस्तान में फाटा की महरूमियाँ और फाटा की जो तकालीफ हैं इसको मैं हाईलाइट कर सकूं। उस बात पे फिर गवर्नमेंट ने जो है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिफिकेशन निकाला, इस बात के लिए कमेटी बनाई और एश्योरिटी दी गई है कि इंशाल्लाह नतीजा इंशाल्लाह ताला वो जल्द अज जल्द दे देंगे।
बहरहाल है हुकूमती कमेटी और कुछ लोग ट्राइबल एरियाज के ये भी कहते हैं कि इसमें उनकी नुमाइंदगी नहीं है, तो आप पूरी उम्मीद है कि ये कमेटी कुछ डिलीवर कर पाएगी?
बुनियादी जो फाटा का प्रॉब्लम है, जो डिमांड है कि फाटा का इख्तियार फाटा के आवाम के हाथ नहीं, फाटा के नुमाइंदे मैंने उसमें कर रहा क्या? कमेटी तो मैंने मांगी थी, मैं तो मुद्दई हूं, मेरा तो मामला है, तो उसके लिए मैंने कहा कि भाई मैं किससे बात करूं, तुम मुझे बिठाओ कोई ऐसे हाई पावर्ड कमेटी हो कि फॉर वंस एंड फॉर ऑल कि उसके पास डिसीजन वो पावर हो ये रिफॉर्म्स का। मैं इंशाल्लाह बिल्कुल पूरी उम्मीद हूं जी, 100% इंशाल्लाह।
एक डिबेट जो काफी अरसे से चल रही है कबायली इलाकों के बारे में कि इसको अलग सूबा बनाया जाए या केपी के साथ जम किया जाए, तो आप क्या समझते हैं रास्ता क्या है आगे बढ़ने के लिए सही, जो कि कबायली इलाकों जो कि कबायली इलाके के लोगों के फायदे में हो?
पहला कदम ऐसा रखो कि उस पे फाटा का बच्चा बच्चा बूढ़ा जवान मर्द औरत हर बंदा और सिर्फ फाटा का नहीं कि दुनिया का भी हर शख्स अगर वो चीज सुने तो वो कहे ये सही कदम है। मेरे अपने पार्लियामेंटेरियंस जो हैं हमारे जो हैं वो आपने जिस तरह कहा वो भी इसमें डिफरेंट ख्यालात के हैं, लेकिन एक चीज पे ये सब मुत्तफिक हैं, मेरी जमीन पे इख्तियार मेरा होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव्स हम हैं, पावर्स जो हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव जिसको कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव जो है इलाके का वो गवर्नर केपी, और गवर्नर केपी जो है वो तो एक वोट भी लेके नहीं आया और ना वो लेने का शौकीन है।
आप क्या समझते हैं कि ये पेशरफ्त कितनी जल्द मुतवक्के है? फाटा इस्लाहात का तो हम पिछले पाकिस्तान के कयाम से सुन रहे हैं कि फाटा में इस्लाहात हों लेकिन हो नहीं पा रही, तो आप क्या समझते हैं कितनी तेजी से इस पर पेशरफ्त हो सकती है?
ये कमेटी इंशाल्लाह ये चेंज लाएगी।
कितने अरसे में हो सकता है ये सर?
इंशाल्लाह महीनों में, 100% इंशाल्लाह। ये मामला तो डिसाइड होगा, ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ इख्तियार जो है ये डिसाइड होगा।
पाकिस्तान में विफाक के जेर इंतजाम कबायली इलाकों में इस्लाहात के बारे में नामा निगार हारून रशीद से गुफ्तगू कर रहे थे, कबायली इलाकों से रुकन कौमी असम्बली गाजी गुलाब जमाल। और अब सुनिए आपकी बात जो मबनी है उन पैगाम पर जो हमारे कुछ सुनने वालों ने हमारे टेलीफोन नंबर पर सब्त करवाए हैं, इनमें पाकिस्तानी वजीर आजम के पैकेज के बारे में भी आपकी आरा शामिल हैं। इन पैगाम को तरतीब दिया है हमारी साथी सबर अहमद ने।
आपकी बात के साथ सबर अहमद हाजिर है। सैरवीन के तमाम सुनने वालों को सलाम। इस हफ्ते शुरू करते हैं सुबह पंजाब से आने वाली इस मुनफरिद कॉल से।
मेरा नाम शौकत अली अंजय, मैं डारावाला से अर्ज कर रहा हूँ। बात दरअसल ये है कि आप अपना प्रोग्राम जो है वो उस रेडियो पर क्यों नहीं नशर करते ताकि इससे फायदा हो सके?
जनाब आपकी कॉल सुनकर तो यकीनन हमारे तमाम सुनने वाले हैरान हो गए होंगे। हमने तो शुरुआत ही रेडियो से की थी और बीबीसी रेडियो की वाबस्तगी को तो 70 साल से ज्यादा का अरसा बीत चुका है और आप हमें हमारी खबरें रेडियो पर नश्र करने का मशवरा दे रहे हैं। लगता है आप बीबीसी रेडियो नहीं सुनते। आपको मैं बताती चलूं कि हमारी खबरें पाकिस्तान में FM पर कई स्टेशनों से भी नश्र होती हैं, जबकि सैरबीन आप रोजाना 8 बजे शॉर्टवेव पर सुन सकते हैं। जरूर सुनिएगा और हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। चलिए अब अगली कॉल सुनते हैं जो कि सुबह बलोचिस्तान से है।
डिस्ट्रिक्ट डेरा बुगटी तहसील पीरको से फजल रहमान बात करता हूँ। बीबीसी वालों से यह गुजारिश है कि बराए मेहरबानी किसी भी सूबे के खबरों को नजरअंदाज मत किया जाए। जैसे में मौसम का अहवाल आता है तो बलोचिस्तान शुमाली कोटा की तरफ रवाना हो जाता है। बराए मेहरबानी سب خبریں دلچسپی سے دینا.
فضل رحمان صاحب ہمارے لیے تمام صبح برابر ہیں اور آپ ہی کے صبح سے ہمارے نامہ نگار محمد کاظم تو تقریباً روزانہ ہی ریڈیو پر موجود ہوتے ہیں. ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ خبر جو اہم ہے اسے آپ تک پہنچایا جائے. چلیے اب اگلی کال سنتے ہیں اور یہ اگلی کال صبح خبر پختونخوا میں گزشتہ دنوں آئے زلزلے سے متاثر ہونے والے ایک سامے کی ہے.
کریم اللہ بات کر رہا ہوں. 26 اکتوبر کے زلزلے کو آئے تقریباً 2 ہفتے گزر لیکن زمین کسی طرح سے ہے. 1 ہفتے گزرنے کے بعد جو متاثرین ہیں ان کو ایک بوسیدہ ٹینٹ ایک کمبل اور ایک چٹائی دی گئی. اس کے بعد حکومت کے سروے ٹیم آتے اور جا رہے ہیں لیکن عملی کام یا متاثرین کے لیے جو عملی اقدامات ہیں وہ نہ ہونے کے برابر جس کی وجہ سے یہاں کے متاثر بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہے. تقریباً 1 فٹ برف پڑا ہوا ہے. اس لیے یہاں کے متاثرین مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت خالی خالی وعدوں اور دعووں کے بجائے اپنے وعدوں عملی جمع کریں.
انہوں نے تو اپنی کال میں تمام علاقے کے لوگوں کی نمائندگی کی اور ان کی طرف سے مطالبہ بھی پیش کر دیا. ہماری پرانی سامے طاہرہ صدیقی جن کا تعلق صبح پنجاب سے ہے زلزلہ متاثرین کی امداد کے حوالے سے ہونے والی سرگرمیوں کے بارے میں کیا کہتی ہیں آپ بھی سماعت فرمائیے.
26 اکتوبر کے زلزلے میں کے پی کے میں کافی جانے والے نقصان ہوا. متاثرہ علاقوں میں ریسکیو کا سارا کام ہماری پاک فوج نے کیا. جو کام ہماری سول کا تھا وہ کام ہماری پاک فوج نے کیا. جب بھی پاکستان میں کوئی آفات آتی ہیں تو ریسکیو کا سارا کام ہماری پاک فوج ہی سر انجام دیتی ہے. فوج کی عظمت کو میرا سلام.
جی طاہرہ تو پاکستانی فوج سے کافی خوش ہیں اور اب یہ بلوچستان سے ہمارے ایک اور سامے بھی پاکستانی فوج سے خوش نظر آ رہے ہیں اور ساتھ ہی حکومت کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں.
ہمارا نام حاکم علی بکتی ہے. ہم نصیر آباد کی بلوچستان کے لیے نواز شریف اور جنرل ضیاء کا ہم شکریہ ادا کریں گے کہ بلوچستان کی مسئلہ بات چیت ذریعے حل کیا جائے. بلوچستان کی مسئلہ اور ہتھیار اور بلوچوں کی خون خرابے سے مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا. یہ نواز شریف کا شکریہ ہم ادا کرتے ہیں.
وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کے لیے کاشتکاروں نے جو پیغامات بھیجے ہیں انہیں بھی شامل کرتے ہیں.
جی میرا نام سید شہزاد بخاری ہے. میں تحصیل علی پور مزنار والے سے. نواز شریف صاحب نے یہ جو پیکیج کا اعلان کیا ہے نا سیلاب زدگاہ جگہ پر تو کوشش کرے ان کو جلد سے جلد جو ہے وہ دے لوگوں کو کیونکہ لوگوں نے اپنی گندم بھی تو اگانی ہے فصلات بھی تو برقرار رکھنی ہے. اس لیے ابھی تک کسی لوگوں نے بھی اپنا کام نہیں کیا اور کھیتوں میں حل نہیں چلائے.
غلام حسین جلبانی میرا شجال ضلع سے بات کر رہا ہوں. ہمارے فصلوں کے ریٹ بڑھائے جائیں. ہمارے بہت مسئلے ہیں غریبوں کے. کچھ بھی نہیں بچت ہو رہی ہے. سارا دن بس مزدوری بھی نہیں بچتی ہے. اور میں حکمرانوں اپنوں سے اپیل کرتا ہوں پاکستان کے جو ہمارے وزیر اعظم ہیں یا سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں ان سے میری اپیل ہے فصلوں کے ریٹ بڑھائیں نہیں تو یہ کسان خودکشی کریں گے.
وزیر اعظم کے لیے بھیجے گئے پیغامات تو ہم نے سن لیے. اب جاتے جاتے صبح بلوچستان سے ایک پیغام جس میں ہمارے سامع حکومت کی توجہ ایک خاص مسئلے کی طرف دلا رہے ہیں.
میں سلطان احمد زرکون تحصیل دکی ضلع لورلائی سے بات کر رہا ہوں. ادھر شادیوں میں بے تاشا فائرنگ ہوتے رہتے ہیں. ہمیشہ لوگوں کی آسمانی گولی لگنے سے جان چلی جاتی ہے. لہذا اس طرح کیسوں میں گورنمنٹ آف پاکستان سے گزارش ہے کہ مدیت میں مقدمہ درج کر کے لوگوں کو سزائیں دی جائے.
اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رہے موبائل فون سے یہ کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
جی آپ کی بات آپ نے سنا اور آخر میں آپ کو بتاتا چلوں ایک نئی خبر کہ تلور کے شکار پر پابندی سے خلیجی ممالک سے تعلقات متاثر ہو رہے ہیں. یہ بات پاکستان کی وفاقی حکومت نے تلور کے شکار پر پابندی سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل پر اپنا موقف ظاہر کرتے ہوئے کہی ہے. اس کی تفصیل آپ کو ملے گی ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر. اور سیربین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی, پروڈیوسر فیاض احمد, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں کیٹی ہیرس اور اسلام آباد میں اسرار الحق. آخر میں ظہیر الدین بابر سے خبروں کا خلاصہ سنتے چلیے مگر اس سے قبل عمر آفریدی اور سیربین کی ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
برطانیہ، اٹلی اور ناروے سمیت 6 یورپی ملکوں میں چھاپے مارے گئے ہیں۔ حکام نے ایک مشتبہ گروہ سے منسلک 17 افراد کو گرفتار کیا ہے، جن پر یورپی شہریوں کو جہاد کے لیے شام اور عراق بھیجنے کا شبہ ہے۔ اقوام متحدہ اور عالمی بینک کی ایک رپورٹ میں پاکستان کا شمار ان ملکوں میں کیا گیا ہے جنہوں نے خواتین کی دوران زچگی اموات کے مسئلے میں اوسط سے بہتر کارکردگی دکھائی ہے۔ برطانیہ کے 3 روزہ دورے پر پہنچنے والے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے 14 ارب ڈالر کی باہمی تجارت کے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ افریقی رہنماؤں نے کہا ہے کہ تارکین وطن کے مسئلے کے حل کے لیے یورپی ملکوں کی طرف سے قائم کیا گیا تقریباً 2 ارب ڈالر کا خصوصی فنڈ ناکافی ہے۔ ادھر یورپین کونسل کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ افریقہ اور مشرق وسطی سے ہجرت کے باعث یورپی ملکوں کے درمیان پاسپورٹ کے بغیر سفر کی سہولت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔